الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجاثیہ کی پہلی آیت سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الجاثیہ مکی ہے سوائے ایک آیت کے، اس میں ایک آیت مدنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چار رکوع اور 37 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کا بیان، بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے جو احسانات فرمائے ان کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ پھر اچھے اور برے کام کا انجام اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی امت کے اولیاء کو بھی یہ علم عطا فرماتا ہے حروف مقطعات کا۔ کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، اس قرآن مجید کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا ہے حکمت والا ہے۔ عزت والا ہے تو اس نے عزت والی اور عزت دینے والی باتیں ارشاد فرمائیں، اور حکمت والا ہے تو اس کے ہر فرمان میں، اس کے ہر بیان میں، اس کے ہر ارشاد میں، اس کی ہر ہدایت میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں، اس کے تمام افعال حکمت کے ساتھ ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر ہر شے میں نظر آتے ہیں۔ آسمان کی وسعتیں، آسمان کی پہنائیاں، زمین کی وسعت اور زمین کی گہرائیاں سب اللہ تعالی کی قدرت کے روشن دلائل ہیں۔ ایمان والا جب نگاہ ایمان کے ساتھ آسمانوں کو دیکھتا ہے، خدا کی قدرت پہ اس کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے ان پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرتوں کا تنوع جب اسے نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کتنی قدرت والا، کتنی عظمت والا، کتنی شان والا ہے، جس نے یہ وسیع و عریض آسمان بنائے، جس نے یہ وسیع و عریض زمین بنائی، جس نے یہ پورا نظام کائنات بنایا، اس خدا کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان والا جب آسمانی معاملات میں تفکر کرتا ہے اور زمین کے اندر تفکر کرتا ہے تو وہ بنگاہ ایمان کرتا ہے۔ اس کا یہی تفکر اور اس کی یہی تحقیق اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لیکن جب یہی غور و فکر ایک کافر کرتا ہے اور اپنے دل میں ایک تعصب اور لادینیت کو بٹھا کے کرتا ہے تو یہی آسمان و زمین کا تفکر اسے خدا سے دور لے جاتا ہے۔ جیسے آج کل نظر آتا ہے، پچھلے زمانے میں جب پوری دنیا پر مسلمانوں کا علمی اور عملی غلبہ تھا، مسلمانوں کی سلطنت ہر طرف تھی اور مسلمان سائنسدان دنیا کے اندر سب سے بہترین شمار کیے جاتے تھے، تو ہر شے اسلامی رنگ میں ڈھلتی تھی۔ آسمان کی وسعتوں، ستاروں کی چالوں، زمین و آسمان کے نظام کے اندر جب بات کی جاتی تھی تو خدا کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جب وہی سائنس لادینوں اور بے دینوں کے ہاتھ میں آئی، خدا کے منکروں کے ہاتھ میں آئی، آخرت کے منکروں کے ہاتھ میں آئی تو وہ ہر توجیہ اس انداز میں کرتے ہیں جو خدا کے انکار کی طرف لے جانے والی ہے، حالانکہ وہ توجیہ باطل ہوتی، لیکن چونکہ غلبہ لا دینوں کا ہے، ملحدوں کا ہے، دہریوں کا ہے، بے دینوں کا ہے، تو وہ انہی چیزوں کو لوگوں کا ایمان تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ مسلمان سائنسدان سائنس میں تحقیق کرے، مسلمان ان علوم کے اندر مہارت حاصل کرے، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تو ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو وہ ان نشانیوں کو بیان کرے اور اس انداز میں بیان کریں کہ خدا کی قدرت میں ایمان بڑھے، نہ کہ خدا کی نشانیاں خدا کے انکار کی طرف لے جانے والی بن جائیں جیسا کہ ملحد اور بے دین لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے مزید ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش میں خدا کی نشانیاں ہیں، تمہارا وجود میں آنا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، کیسے ایک پانی کی بوند کے برابر ابتدا ہوتی ہے، کیسے وہ چیز پرورش پاتی ہے، کیسے وہ خون کی پھٹک بنتی ہے، کیسے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، کیسے اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، کیسے اس میں دل اور اعضا نمو پاتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، کیسے پھر وہ وجود میں آتا ہے، بے بس، بے کس، لاچار، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بڑھتے بڑھتے ایک توانا کڑیل اور ایک جو ہے وہ تنو من جوان بن جاتا ہے، اس کی عقل راسخ ہو جاتی ہے، اس کے اعضا راسخ ہو جاتے ہیں، اس کی بدن کی قوت جو ہے وہ استوار ہو جاتی ہے اور ایک پورا انسان وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہی دوبارہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، بچپن سے بڑھاپا، بڑھاپے سے دوبارہ بچپن، یعنی کہ بچپن جو بڑھاپے کے احوال ہیں بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں تمہاری خلق کے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو جاندار پیدا کیے ان جانداروں میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے، جو حق کو دیکھیں اور اس پر یقین لائیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہوتا ہے، ارشاد فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مزید کئی چیزوں کے اندر نشانیاں بیان فرمائی، اور کن لوگوں کے لیے، جن میں عقل موجود ہے، جن میں سمجھ موجود ہے، جو اپنی عقل سے کام لینے والے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ دن اور رات کے بدلنے میں غور کرے، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑی، کبھی رات چھوٹی، دن بڑا، دن جا رہا ہے، رات آ رہی، رات جا رہی، دن آ رہا ہے، تو یہ اگر وہ سارا اختلاف اور سارا جو ہے وہ لیل و نہار کی گردش کو دیکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو کیسا وہ خوبصورت نظام ہے کہ سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے، ہلکی نرم، اور وہ نمکین پانی سے وہ بھاپ نکلتی ہے، وہ بخارات نکلتے ہیں، اور وہ بلندی پہ جا کے وہ برف کی طرح جم جاتے ہیں، پھر ہواؤں کے دوش کے اوپر وہ چلتے ہوئے کسی علاقے کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر جب خاص ٹیمپریچر ایک پیدا ہوتا ہے اور بوجھل ہوتے ہیں تو زمین پہ ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا زمین کی زندگی کا ذریعہ اور سبب، اور ہماری روزی اور ہمارے کھانے کا سبب بارش نازل فرماتا ہے۔ تو اس پورے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی جلوہ فرمائی نظر آتی ہے کہ جس قدر زرخیزی بارش کے پانی سے آتی ہے کسی اور پانی کے اندر نہیں، جتنا صاف شفاف اور پیداوار دینے والا پانی بارش کا پانی ہے دوسرا نہیں، نہایت لطیف، نہایت جو ہے وہ خوشگوار اور میٹھا پانی بارش کا پانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ وزیر فرمایا کہ ہوائیں چلتی ہیں تو موسم بدلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو کشتیاں رواں دواں ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی گرمی کبھی سردی، ہوائیں چلتی ہیں تو ہمارے بیسیوں امور اس کے ساتھ بنتے ہیں، اور اب تو ہوا کے ذریعے ہی بجلی بنائی جاتی، ہوا کی جو ہے وہ بڑے بڑے جو فین آپ نے کہیں دیکھے ہوں گے، یوکے یورپ کے اندر میں نے دیکھے، तो बहुत सारी जगहों पे लगे होते हैं, जो मोटरवे होती है उनके साइड्स के ऊपर लगे होते हैं, तो वो बड़े बड़े जो फैन लगे हुए उनके जरिए बिजली पैदा की जा रही है, उन फैन को हवा घुमाती है और उसकी मोटर जो है वो बिजली पैदा करती है आगे। तो कैसा निजाम है कि उन हवाओं की गर्दिश के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या रख दिया। उन्हीं हवाओं के जरिए खुदा तंबीह भी करता है, जमे जमाए दरख्त उखाड़ देता है, तूफान आता है, हवा का तूफान आता है, बने बनाए घर उड़ जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं और एक अजीब जो है वो मंजर पैदा हो जाता है। बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्क अपने कर्रो फर और अपनी ताकत के ऊपर घुमंड करने वाले, गुरूर करने वाले हवा का मुकाबला नहीं कर पाते। क्या जनाब फुला मुल्क, तो क्या फुला मुल्क, इसकी अस्करी ताकत बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है, इसके यहां खुशहाली बहुत है, यहां फला चीज बहुत है, लेकिन हवा के झोंके आते हैं, तूफान का नाम जब पा जाते हैं, फिर उसके बाद कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर पाती, फिर सिवाय अलमान वल हफीज और खुदा की पनाह मांगने के दूसरी सूरत नहीं होती। तो ये हवाओं की गर्दिश के अंदर भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, जो अकल रखते हैं, जो सोच रखते हैं, जो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं। अब अल्लाह ताला इन निशानियों को बयान करने के बाद इरशाद फरमाता है, तिल्क आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक फबी अय्यि हदीसिन बादल्लाह व आयातिही युमिनून। ये अल्लाह की आयतें जो हम तुम पर हक के साथ पढ़ते हैं, फिर लोग अल्लाह और उसकी आयतों को छोड़कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो इस तरह दलाइल बयान करती हैं, जो इस तरह मुख्तसर अल्फाज के अंदर मानी का समंदर समो देती हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जो अल्लाह ताला हक के साथ तिलावत फरमाता है, अल्लाह ताला हक के साथ जब वो हमारे सामने वो आयतें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इतनी मुहकम बातें मौजूद हैं, इतनी यकीनी हकायक बयान कर दिए गए, तो अब इसके बाद अल्लाह और अल्लाह की आयतों को छोड़कर और कौन सी बात पर ईमान लाया जाए, और कौन सी बात पे लोग ईमान लाते हैं जो काफिर नहीं मानते, इन दलाइल को भी नहीं मानते, तो फिर कौन सी बात पे ईमान रखते हैं। यहां लफ्ज है फबी अय्य हदीसिन, कौन सी बात पर, कौन सी हदीस पर, कौन सी बात पर। यहां लफ्ज हदीस है, बाद जाहिलों ने यह किया कि इस हदीस से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस ले ली। जो हदीस का मुनकिर, इनकार करने वाले मुनकिरीन हदीस बेदीन लोग क्या किया कि इस आयत का मतलब ले लिया कि अल्लाह की आयतों को छोड़कर ये हदीस पर ईमान लाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान नहीं लाना। तो ईमान किस बात पे, रसूल पर ईमान क्या है फिर? रसूल तिलावत करे तो ठीक, तिलावत के अलावा कुछ बयान करे तो गैर मोतबर, उस पर ईमान नहीं। ये कौन सा दीनी मान है, ये कैसी लादीनियत है, ये कैसी जहालत और हमाकत है कि जो रसूल दीन लेके आया उसी की बातें ही मोतबर नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा फिर बोलते नहीं, वो हमारे जमाने में चूंकि सनदे आ गई ना तो इसलिए एतबार नहीं। तो भाई सहाबा के जमाने में तो सनदे नहीं होती थी, वो तो डायरेक्ट नबी पाक अलैहि सलाम से सुनते थे, तो वो भी हदीसी कहलाती थी, उस पर भी एतबार करना मना हो जाएगा फिर, अगर इतना ही इतलाक इसका ले लिया जाए। तो ये बातें जो है कि भी वो आयत ले ली तो हदीस छोड़ दी, ये सब बातिल है, ये सब बेदीनी है। दीन वो दीन कभी वजूद पजीर हो ही नहीं सकता जब तक कुरान के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को ना लिया जाए, जब तक के खुदा के साथ खुदा के रसूल को ना लिया जाए। खुदा रसूल में फर्क करने वाला अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये पक्के काफिर है, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। तो कुरान और हदीस ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मान ले इसको छोड़ दे, इसको मान ले इसको छोड़ दे। कुरान को भी मानना पड़ेगा, हदीस को भी मानना पड़ेगा। अब इसके बाद वो लोग कि जो अल्लाह की आयतों को सुनते हैं और फिर भी अपनी बेदीनी पर डटे रहते हैं, अपनी जो कुफर के ऊपर उनका इसरार है, जिद है, उस पर डटे रहते हैं, उनका अंजाम अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इरशाद होता है, वैलुल्ली कुल्ली अफ़ाकिन असीम यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि थुम्मा युसिर्रु मुस्तक़बिलन कअल्लम यस्माहा फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम। हर बड़े बोहतान बांधने वाले गुनाहगार के लिए खराबी है जो अल्लाह की आयतों को सुनता है کہ اس کے سامنے پڑی جاتی ہے، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہ کون شخص ہے؟ بہتان باندھنے والا، بڑا گناہگار۔ بہتان باندھتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، بہتان باندھتا ہے خدا پہ کہ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، بہتان باندھتا ہے نبی پہ کہ وہ خدا کے کلام کو بیان کرنے میں معاذ اللہ کاذب ہے، جھوٹے ہیں، اپنے دعوی رسالت میں جھوٹے، بہتان باندھتا ہے۔ اور یہ پکا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے، کہ جو اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ خدا اور خدا کے رسول کا انکار کرنے والا اور مقابلہ کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے کے لیے بربادی ہے۔ اس کی حرکتیں کیا ہیں؟ فرمایا خدا کی آیتیں سنتا ہے جو تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود، آیات خدا سننے کے باوجود، وہ اپنے کفر پہ اصرار کرتا ہے۔ جو وہ ڈٹ گیا کفر کے اوپر اور اپنی ضد و عناد کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ اسی کے اوپر اصرار کرتا ہے، اسی پہ جمع رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا یہ حال ہے کہ آیات الہی کو سن لیا، ان کے معنی کو سمجھ لیا، ان کے حقائق کو بارے حقائق دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود محض اپنی ضد کی وجہ سے کفر پہ ڈٹا رہا، تو فرمایا فبشرہ بعذاب الیم، پھر اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کا لفظ تو ایک قسم کا مزید ان کی تحقیر کے طور پہ یہ لفظ یہاں پر بیان فرمایا گیا، خبر ہے مطلق، کہ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا، اور نہ وہ انہیں کام دیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن عظیم ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ یہ رویہ بیان کیا ان لوگوں کا کہ جو قرآن کی آیتیں سن کے مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنی وعیدیں ہیں؟ فرمایا رسوا کن عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب، آگے جہنم، ان کی کمائیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ان کے جھوٹے خدا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ساری وعیدیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی آیتوں کو مذاق بناتے ہیں۔ اب ویسے تو یہ آیات کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اولین جو اس کے مخاطبین تھے وہ وہی تھے اور انہی کے حوالے سے کلام تھا، لیکن آیات قرآنی کو مذاق بنانے والے آج بھی موجود ہیں، اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جن کا نام مسلمانوں والا، جو کہیں مجبوری سے لکھنا پڑ جائے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی لکھتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی کوئی بات سامنے آ جائے تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ان کی۔ قرآن کا حکم آ جائے سود حرام ہے تو ان کو دنیا کی معیشت یاد آتی ہے کہ نہیں جناب، نظام معیشت اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ گویا خدا کو نہیں پتا تھا کہ کیسے چلے گا، ان کو پتا چلا کہ نظام معیشت کیسے چلتا ہے۔ خدا نے حرام کیا تو وہ اس کا کوئی مطلب ہی کوئی نہیں، اور آیات پڑھی جائے تو بولتے یار ان کو سود کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی۔ یہ رویہ مسلمان کہلانے والوں کا۔ اچھا، اللہ تعالی نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں جھکا کے رکھو، پردے کا حکم دیا، عورتوں کو فرمایا گھروں میں بیٹھو، بے پردگی نہ کرو جاہلوں کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح۔ ان کے سامنے بیان کریں تو ان کو آگے سیکولرزم سوجتا ہے، इनको आगे आजादी, रोशन ख्याली और आजादी राय और ऐसे बड़े भारी भारी जो अल्फाज बना लिए वो सूझते हैं कि नहीं जनाब इतना पाबंद क्यों, क्या कबायली जमाने की बातें हैं, क्या घरों के अंदर बंद कर देने की बातें करते हैं। तो ये तो कुरान बातें कर रहा है, को हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, आया तो कुरान की, लेकिन इनकी तबे नाजु पे गिरा गुजरती है। तो ये भी आयतें सुनते हैं, मजाक बनाते हैं, तो ये जो वईदें बयान की हैं वो भी याद रखनी चाहिए कि खुदा की आयतों का मजाक उड़ाया, उसके अहकाम का मजाक उड़ाया और इनकार किया तो ये सारी की सारी वईदें मुंतबिक हो सकती हैं। रुस्वा कुन अजाब होगा, आगे जहन्नम होगी, दर्दनाक अजाब होगा। और ये जो दुनिया की कमाइयां हैं, नजरियात हैं, वो फलां फिलोसफर के नजरिया हमने अपना लिया, फलां फिलोसफर बहुत बड़ा है, फलां मुल्क का, फलां मुल्क का, वो जनाब इधर दुनिया के कोने कोने से उठा के जितने भी वो इस तरह के लोग हैं फलसफे के नाम पे बोलने वाले, उनको उठा के बड़े उनके नाम ले दिए। ये जो सारे फलसफियों को पैदा करने वाला खुदा है उसकी जो बातें हैं वो नहीं अकल में आती, फलसफी क्या जाती, फलसफाए फुलां, फलसफाए फुलां, फलसफाए फुलां, फिलोसफी फुलां की, फिलोसफी फुलां की, फिलोसफर फुलां, सेकुलरिज्म, ओह फुलां निजाम, फुलां निजाम। अच्छा तो कुरान का निजाम, उसकी बात ना करें। अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत, और आपने जो हमें इस्लामी निजाम दिया वो नहीं, उसकी बात ना करें। आज के जमाने में कहां चलेगा, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये होगा कुरान मनसूख हो गया, इस्लाम मनसूख हो गया कि अब नहीं इस्लाम चलेगा, अब नहीं कुरान चलेगा, अब नए निजाम चलेंगे, अब नए अंदाज चलेंगे। तो बस ये पुरानी बातें, ये पुरानी बातें, माज़ अल्लाह। कुरान को, कुरान के अहकाम को पुरानी बातें कहना, ये किन का वतीरा था, काफिर कहा करते थे कि पहलों की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। तो ये बड़ा ही मनफी और खतरनाक तर्ज अमल है। अगर मुसलमान हैं आप और मुसलमान कहलाते हैं या मुसलमान कहलाते हैं तो फिर गौर करें, ऐसे लोगों की बात भी ना सुने जो दीन के ऊपर जहालत के साथ कलाम करते हैं और जो बेदीनी और लादीनियत और दीन से दूरी की बातें करते हैं। शरीयत के किसी हुक्म का मजाक उड़ाने वाला शख्स ऐसे आदमी के साए से भी दूर भागे, वरना उसका ईमान तो जाएगा जाएगा, आपका भी लेता जाएगा। तो अपने ईमान की हिफाजत जो है ये सबसे मुकद्दम है। अब इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अल्लज़ी सख़्ख़रा लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीहि बिअम्रिहि वलितबतगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह वही है जिसने दरिया को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि उसके हुक्म से इसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये अल्लाह ताला ने अपने एहसानात गिनवाए, अपने एहसानात बयान किए ताकि हम खुदा के शुक्रगुजार बंदे बने। एहसानात इलाहिया तो बेशुमार हैं, सर से पांव तक एक एक शय अल्लाह की नेमत है, सर के बाल खुदा की नेमत है, आंखें खुदा की नेमत है, अंदर जो लाखों जो दिमाग के अंदर खरबों खुलिये हैं, हर खुलिया खुदा की नेमत है, जिन सेल्स के साथ इकाइयों के साथ हमारा बदन वजूद पजीर होता है वो हर इकाई खुदा की नेमत है। लेकिन यहां एक बड़े पैमाने के ऊपर एक चीज को बयान किया गया, फरमाया कि ये जो दरिया को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, कश्तियां चलाते हो, मशरिक का माल मगरिब जा रहा है, मगरिब के पैदावार मशरिक में आ रही है, तो ये जो सारे का सारा अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है ये खुदा का एहसान है, और ये इसलिए है ताकि तुम खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिस्क तलाश करो। रिस्क की तलाश में बंदा यहां से निकलता है वो दूसरे मुल्कों में चला जाता है। फिर मजीद इरशाद फरमाया, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ। اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا, بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, تفکر کرنے والوں کے لیے۔ آسمان بھی ہمارے کام میں ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے کام میں ہے, ستاروں سے بھی ہمارے ہی فوائد ہیں, سورج تو ہمیں ڈائریکٹ فائدہ دیتا ہے، چاند سے بھی ہمارے فوائد ہیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے، درخت ہے، دفینے ہیں، خزینے ہیں، معدنیات ہیں، پانی ہے، سمندر ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں میں لگائی ہوئی، ہمارے فائدے کے اندر لگائی ہوئی. معدنیات سے فائدہ جانور نہیں اٹھاتے، ہم اٹھاتے. درختوں سے فائدہ ہمیں ہے، معدنیات ہم نکالتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے. تو یہ جو غور و فکر کرتا ہے اسے سمجھ آتا ہے کہ خدا کے احسانات کی بارشیں کیسے ہمارے اوپر برس رہی ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار بندے بنے، ایمان والے بنے، نیکیوں والے بنے، تقوی والے بنے، خدا سے ڈرنے والے بنے. اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. تم ایمان والوں سے فرماؤ، اے نبی تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کرے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. درگزر کرو تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر کافروں سے بھی درگزر کا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ ان کا جو بھی بدلہ ہے وہ خدا ان کو دے. ہر بات کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کے اوپر ان کو سزا دو اور اس کے اوپر ان کو یہ کرو. کچھ معاملات ہیں جن کی تعین جو ہے وہ احادیث میں آئی، علماء کرام نے بیان فرمائی، لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر فرمایا کہ اس پر عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرو کہ ان کو، جیسے اگر کفار اسلامی ملک کے اندر مندر بناتے ہیں، گرجا بناتے ہیں، یا وہ سینیگوگ بناتے ہیں، تو فرمایا کہ بننے دو ان کا، وہ اپنے مذہب پہ چلنے دو، جبرن ان کو منع نہ کرو. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. تو بہت ساری چیزوں پر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہم تعرض نہ کریں، ہم ان پہ جبر نہ کریں. تو ان معاملات کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ کافروں کے ہر چیز کے اوپر ہی ڈنڈا لے کے کھڑا ہونے کا حکم نہیں ہے. کچھ چیزوں پر حکومت اسلامیہ ایکشن لے گی، لیکن حکومت لے گی، ہم نہیں لیں گے، حکومت لے گی. اور کئی چیزوں کے اوپر جو ہے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، جو وہ کر رہے وہ اپنی مرضی سے کرتے رہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن پر توجہ کی حاجت ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرے تو وہ اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اچھا کریں تو اپنے لیے ہے، برا کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. دوسرے کی نیکی ہمیں کام نہیں دے گی، الا یہ کہ وہ ہمیں اصال ثواب کر دے، وہ ایک اور صورت ہے، لیکن اس کی نیکی اس کے ساتھ اور اس کی برائی اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہماری اچھائی ہمارے ساتھ، ہماری برائی ہمارے ساتھ. خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اسے بدلہ مل جائے گا. اب دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا تذکرہ ہے وہ ایک خاص سینیریو میں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ ناشکری کا رہا، ان کا رویہ ناشکری کا رہا، اور انہوں نے باوجود علم کے، یعنی علم موجود تھا ان کے پاس، اس کے باوجود محض حسد کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیا، گروہ بنا دیے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ ان پر اللہ کے انعام و احسان کا بیان بھی ہے اور ان کی ناشکری کا بیان بھی ہے. اور ہمارے لیے اس کے اندر درس یہ ہے کہ خدا نے تم پر بھی انعام فرمایا، تم پر بھی احسان فرمایا، تم وہ ناشکری کا رویہ اختیار نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی. بنی اسرائیل پر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات. اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, تورات بھی بنی اسرائیل میں تھی, انجیل بھی بنی اسرائیل میں آئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ بھی بنی اسرائیل پر ہی اترے. حکومت بھی عطا فرمائی, بنی اسرائیل کو حکومت ملی فرعون کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا اور ممالک ان کے زیر تسلط تھے, زیر حکومت تھے. ان کو نبوت عطا فرمائے, یعنی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی اٹھائے, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. پھر درمیان کے اندر جو ہے وہ کتنے سارے نبی جو ہیں وہ انہی میں تشریف فرما ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر انہیں پاکیزہ رزق دیا, اس کے ساتھ انہیں اپنے زمانے والوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائے. یہ سب انعامات تھے. پھر مزید کیا ہوا اور اس کا انہوں نے کیا کیا, اب اس کا ارشاد ہوتا ہے. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا تھا. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے یہ گزشتہ ساری چیزیں بھی دی, اس کے علاوہ ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں بھی عطا فرمائی, امر دین کی روشن دلیلیں بھی ارشاد عطا فرمائی. اب باوجود اس کے کہ علم ان کے پاس موجود تھا, خدا کی کتاب ان کے پاس موجود تھی جس کو وہ پڑھتے تھے سمجھتے تھے, لیکن پھر بھی آپس میں اختلاف کیا. پھر بھی آپس میں اختلاف کیا, کیوں کیا؟ آپس میں حسد کی وجہ سے. آپس میں حسد کی وجہ سے. حسد کیا تھا؟ ایک تو باہمی ان کے حسد تھے جس کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں تھیں, اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا حسد تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی, تو یہ بھی ایک ان کے حسد کی صورت تھی. تو انہوں نے حسد کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا. حسد کی وجہ سے باوجود علم حسد کا آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے. تو اس سے پتا چلا کہ باطنی امراض, قلبی امراض, حسد, تکبر, بغض, کینہ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے علم بھی فائدہ نہیں دیتا. چنانچہ آج بھی دیکھا تو جاتا ہے, یہ چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں کہ ایک بندہ عالم ہوتا ہے, دین اس نے پڑھا ہوتا ہے, دین کا علم اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے دل میں تکبر ہے تو وہ علم اس کا نفع نہیں دے رہا ہوتا, کیونکہ علم تو عاجزی سکھاتا ہے, لیکن اس کا تکبر اسے جگہ جگہ مروا دیتا ہے. ایک آدمی کے دل میں حسد ہے تو علم کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا, وہ حسد اسے گناہ کرواتا ہے, اسے غیبت کرواتا ہے, اسے چغلی کرواتا ہے, اسے جھوٹ بلواتا ہے, اسے کینہ کرواتا ہے, اسے الزام تراشی کرواتا ہے. تو باطنی امراض جو ہے یہ بڑے ہی خطرناک ہیں. عالم علم حاصل کرے تو اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی خیال کرے, دل کو بھی پاک رکھنے کا خیال کرے, ورنہ حسد جو ہے, احادیث اور روایات میں تو یوں ہے کہ حسد جو ہے وہ علماء کے درمیان زیادہ ہوتا ہے, اہل علم کے درمیان زیادہ ہوتا ہے. شیطان حسد کے ذریعے باہمی اختلاف کروا کے لڑوا دیتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے مقاصد کے لیے اٹھنے والے لوگ جو کوئی تنظیم بنائیں, کوئی تحریک چلائیں, اگر آپس میں حسد کا شکار ہو جائیں تو وہ تنظیم و تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے حسد کی وجہ خیر خواہی, تکبر کی بجائے عاجزی, اس کو وطیرہ بنائیں, اس کو شیوا بنائیں, اسے مشعل راہ بنائیں, منزل تک پہنچ جائیں گے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے تمہیں اے نبی پھر ہم نے تمہیں اس معاملہ دین کے عمدہ راستے پر رکھا تو تم اسی راستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے بھی شریعت کے مطابق چلتے تھے، دین پر چلتے تھے، آپ کو تو استقامت کا فرمایا گیا، آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو فرمایا گیا کہ اس کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو۔ تو جو دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا تو اس پہ چلیں، اور نادان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ کوئی کسی کی تحقیق اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی کسی کا فلسفہ اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی کسی کی جو ہے وہ سیکس کی تعلیمات کو اٹھا کے لے آتا ہے کہ جناب فلاں بڑا فلسفی جو ہے یہ اس کا نظریہ ہے۔ یہ بھی نظریہ چلتا ہے دنیا کے اندر، جو میں نے عرض کیا جنسیات کا نظریہ۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جن کے پاس وحی کا نور نہیں ہے، عقل کی تیزی کے ساتھ جنہوں نے کچھ چیزیں گڑ دی ہیں اور دنیا کے سامنے بنا سوار کے پیش کر دی ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، یہ فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے فلسفی ہیں یہ قیامت میں آ کے فائدہ نہیں دیں گے ہمیں کہ دنیا میں کیا تھا جناب، او فلاں بڑے فلسفی کے فلسفے پہ عمل کرتے تھے، فلاں کے فلسفے پہ عمل کرتے تھے، سیکولرزم ہم تو جناب ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو قیامت کے دن یہ کوئی سیکولر فائدہ نہیں دے گا آ کے، قیامت کے دن اللہ کے ولی فائدہ دیں گے، اللہ کے نبی فائدہ دیں گے، دین اسلام فائدہ دے گا، صالحین متقین علماء اولیاء فائدہ دیں گے۔ اس دن اٹھ کے وہ سیکولر نہیں بولے گا کہ یا اللہ ساری زندگی میں تیرے دین سے لوگوں کو دور کرتا رہا کہ بھائی دین نہیں، آزادی آزادی آزادی، آج میں ان کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، جو خدا کے دین کی دعوت دیتا تھا کہ اللہ کے دین کو مانو، اس پہ چلو، ادھر ادھر نہ بھٹکو، ولا تتبع سبل، اور راستوں پہ نہ چلو، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ فائدہ دیں گے۔ اور ادھر ادھر کے راستے بتانے والے خود پھنسے بیٹھے ہوں گے، دوسروں کو کیا راستہ دکھائیں گے اور دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ تو لہذا دین داروں کی بات پہ چلے، بے دینوں کی بات پہ نہ چلے۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، لیکن اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی، ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کے دلائل آنکھیں کھول دیتے ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہدایت بھی ہیں، حقیقی رحمت بھی ہیں۔ اس پہ چلیں گے تو دنیا رحمت والی، آسانی والی گزرے گی، نہیں چلیں گے تو پھر پتہ نہیں کس کس چیز میں پھنستے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔